میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناجات کے اشعار ہیں. کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. الٰہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. الٰہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا. نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا. الٰہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. نہ انجم یہ شمس و قمر اپنا. سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا. سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در. حاجت رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. کوئی حاجت رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. سوا تیرے نہیں ہے سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا. کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. الٰہی اپنی رحمت سے تو کر دے نہ یہ شمس و قمر اپنا. خداوندا محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے. خداوندا محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے. کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. کرے ہم سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. خدا خداوندا محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے. کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. کرے ہم سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا. اپنا
میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا، میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا، تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دیگر اپنا، تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دیگر اپنا، میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا، میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا، تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دیگر اپنا، چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو، چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو، تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا، تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا، بفیض مرشد کامل تو کر دے ہم سزا،
ہنس وہ چڑیا ہے جس کی غذا موتی ہے اور زاغوں زاغ کی جمع ہے، زاغ کے معنی کوا اور کوے کی غذا گو کھانا ہے، غلاظت کھانا ہے،
بفیض مرشد کامل تو کر دے ہم زاغوں کو، بفیض مرشد کامل تو کر دے ہم سزاؤں کو، کہ وقف خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا، کہ وقف خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا، بفیض مرشد کامل تو کر دے ہم سزاؤں کو، کہ وقف خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا، الہی اپنی رحمت سے تو کر دے خبر اپنا، نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا،
آپ کی شعر ہے،
تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر،
تغافل معنی غفلت،
تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر، ہم آدم مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا، ہم آدم مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا، تغافل سے کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر حماتن مشغلا ہے ذکر کا شام و سحر اپنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے با خبر ننجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا آمین آمین
گزشتہ دن جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے شہداء بدر کے اسماء گرامی پڑھے تھے تو ان کے متعلق ایک آیت قرآن پاک میں نازل ہوئی تھی جس کو پڑھ کے سنایا تھا، اس کا ترجمہ رہ گیا تھا، ایک تو وہ سنانا ہے اور دوسرے ایک بڑی اہم بات اور عبرت کی بات قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ہے، یہ اتفاق سے دونوں آیتیں ایک ہی جگہ کے قریب مل گئیں تو سوچا کہ اس کے بھی معنی بتلا دیے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ پہلی آیات تو شہداء کے بارے میں ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا ترجمہ آسان ترجمہ قرآن میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ اپنی ہی موت کو ٹال دینا۔ اس میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اسلام کے راستے میں یا کفار کے ہاتھوں سے مارے گئے ہیں خدا نہ خواستہ وہ ناکام ہیں، اگر زندہ رہتے تو کامیاب رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ باتیں بنانا مفید نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اے پیغمبر، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس سے رزق ملتا ہے، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر مگن ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر بھی خوشی مناتے ہیں، اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شہادت مسلمان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ بعض نادان لوگ جو کفار کے ہاتھوں سے شہید ہو جاتے ہیں یا ان کے ظلم سے یا ان کے خلاف قتال سے، تو ان پر غمگین ہوتے ہیں اس لحاظ سے کہ یہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ ناکام ہو گئے۔ تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ شہداء جو ہے وہ ناکام نہیں ہوئے ہیں، بلکہ بہت بڑی کامیابی اور بامرادی ان کو حاصل ہوئی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ یہ مکہ کے کافر لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں، لہذا ان سے ڈرتے رہنا، تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق اور اللہ تعالیٰ پر صحیح معنوں میں فدا ہونے والے اور اللہ کے محبوب اور مومنین اور ایمان کامل رکھنے والے بندے ہوتے ہیں، لوگوں کی ملامت سے اور ان کے ڈرانے سے وہ نادم نہیں ہوتے، مغلوب نہیں ہوتے اور خوفزدہ نہیں ہوتے، بلکہ اور زیادہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اصل اس کی یہ ہے کہ جب کفار مکہ احد کی جنگ سے واپس چلے گئے تو راستے میں انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم جنگ میں غالب آ جانے کے باوجود خواہ مخواہ واپس آ گئے، اگر ہم کچھ اور زور لگاتے تو تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ اس خیال کی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ان کے ارادے سے باخبر ہو کر یا احد کے نقصان کی تلافی کے لیے جنگ احد کے اگلے دن سویرے صحابہ میں یہ اعلان فرمایا کہ ہم دشمن کے تعاقب میں جائیں گے اور جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے صرف وہ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ صحابہ کرام اگرچہ احد کے واقعات سے زخم خوردہ تھے اور تھکے ہوئے بھی تھے، مگر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہا جس کی تعریف اس آیت میں کی گئی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل کر حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے تو وہاں قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص معبد آپ سے ملا جو کافر ہونے کے باوجود آپ سے ہمدردی رکھتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے حوصلے کا مشاہدہ کیا اور جب وہاں سے نکلا تو اس کی ملاقات کفار مکہ کے سردار ابو سفیان سے ہو گئی۔ اس نے ابو سفیان کو مسلمانوں کے لشکر اور اس کے حوصلے کے بارے میں بتایا اور مشورہ دیا کہ وہ لوٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر کے واپس چلا جائے۔ اس سے کفار پر رعب طاری ہوا اور وہ واپس تو چلے گئے، لیکن عبد القیس کے ایک قافلے سے جو مدینہ منورہ جا رہا تھا یہ کہہ گئے کہ جب راستے میں ان کی ملاقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان سے یہ کہیں کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر جمع کر چکا ہے اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اس خبر سے مسلمانوں پر روب پڑے۔ چنانچہ یہ لوگ جب حمراء الاسد پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو یہی بات کہی، لیکن صحابہ کرام نے اس سے مروب ہونے کے بجائے وہ جملہ کہا جو اس آیت میں تعریف کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں نتیجہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس ہوئے کہ انہیں ذرا بھی گزند نہیں پہنچی، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہذا اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کھاؤ اور بس میرا خوف رکھو۔ معلوم ہوا کہ لوگوں کے ڈرانے سے، کیونکہ شیطان یہ ڈراتا ہے، جیسا کہ ایک اور آیت میں ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے، تنگی سے ڈراتا ہے، اسی طرح 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 سے شیطان ڈراتا ہے اللہ کے راستے میں چلنے والوں کو۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہے ہیں کہ کسی سے خوف نہ کھاؤ، بس میرا خوف رکھو، اور فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے سچے عاشق ہوتے ہیں وہ کسی کی باتوں میں کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے، نادم نہیں ہوتے، دین پر چلنے میں مغلوب نہیں ہوتے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور لوگوں کی باتیں بنانے سے ان کا ایمان کمزور نہیں پڑتا بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں صدمے میں نہ ڈالیں، یقین رکھو وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہیں۔ دیکھ لیجئے کیا آج مسلمانوں کی ایمان کی کمزوری کی یہ حالت ہے کہ وہ کافروں سے مرعوب ہوتے ہیں، ان کے طور طریقوں کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان کو اپنے سے آگے اور زیادہ قابل سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ گستاخیاں کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، تو ہم ان سے دب رہے ہیں، مغلوب ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کریں، کیونکہ وہ اللہ کے علم میں ہے کہ مزید یہ آگے جا کے بھی ایمان نہیں لائیں گے بلکہ ان کا کفر بڑھتا رہے گا، لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں۔ تو اس سے ڈرنا چاہیے کہ ہمیں بھی ڈرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ مال و متاع مل رہا ہے، زیادہ کما رہے ہیں، زیادہ بنگلے بنا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ ڈرتے رہنا چاہیے خدا تعالیٰ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی یہ ڈھیل دی رجی جا رہی ہو، لہٰذا گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو شریعت کے تابع اور اپنے نفس کو شریعت کے تابع بناتے رہنا چاہیے۔ آگے فرماتے جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا ہے وہ اللہ کو ہرگز ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو گناہوں میں ڈھیل دے رہے ہیں، تو اللہ چاہتے ہیں، درحقیقت ان پر اللہ کا یہ غضب ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ان کو اور زیادہ دردناک عذاب ملے، ان کا عذاب بڑھتا رہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لیا ہے وہ اللہ کو ہرگز ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں، اور آخر کار ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے ہیں۔ اصل یہ سب مضمون سنانے کا دل میں تعیہ اس لیے پیدا ہوا کہ آج کل مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ زوال دکھائی دے رہا ہے کہ وہ غیروں کے طریقوں سے بہت زیادہ مرعوب ہیں، اور ان کو اپنے سے آگے ترقی یافتہ اور کامیاب سمجھ رہے ہیں، تو یہ بڑی جہالت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس جہالت سے اور اس پستی سے نکالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی قدر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے شکر کی توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں اسلام عطا فرمایا، مفت میں ایمان عطا فرمایا، بہت بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اب بس کرنے کا کام تو یہ ہے کہ ہم بقیہ کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں۔ غیروں کے طریقے آج کل ہمارے اندر بہت آ رہے ہیں، اور غیروں کے طریقوں سے ہم بہت مرعوب ہو رہے ہیں، خصوصاً انگریزوں کے اور ہندوؤں کے طریقے گھر گھر کے اندر رچ بس گئے ہیں۔ ہماری تقریبات میں چاہے وہ غم کی ہو، چاہے خوشی کی ہو، چاہے روزمرہ زندگی کی ہو، تو یہی غیروں کے طریقے کثرت سے دکھائی دیتے ہیں، اور دکھائی دینے کے ساتھ ساتھ بہت افسوس اور رنج کی بات ہے کہ ان طریقوں کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں، یہ تو بہت ہی بری بات اور ایمان کے لیے بڑی خطرناک بات ہے۔ غیروں کے طریقے کو اچھا سمجھنا، غیروں کو اچھا سمجھنا، یہ بہت ہی کمزور، یہ انتہائی کمزور ایمان کی علامت ہے۔ بس سمجھو کہ ایک ٹمٹماتا چراغ اس کے دل میں ہے ایمان کا، اور کسی وقت بھی تند و تیز ہوا سے یہ بجھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ غیروں کے طریقوں سے نفرت کرنا بہت ضروری ہے، غیروں سے نفرت کرنا، غیروں کے طریقوں سے نفرت کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے ایمان کامل کے لیے۔ جس طرح اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، اسی طرح دشمنی بھی رکھنا ضروری ہے اللہ کے لیے۔ جس طرح اسلام مسلمانوں سے محبت ضروری ہے، اسی طرح کافروں سے اور ان کے طریقوں سے بغض رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا، اور علامت اس کی یہی ہوگی کہ ہم اپنے دین کو بہت ہی بڑی نعمت سمجھیں اور اپنے اسلام کے طور طریقوں کو اپنائیں اور ان کو اچھا سمجھیں۔ اگرچہ کر نہ سکیں لیکن دل سے تو اچھا سمجھیں، دل میں اس کی قیمت ہونی چاہیے، کم از کم اتنا تو ہو کہ دل سے اس کی قدر و قیمت کو جانیں، تو پھر تو بات کچھ بن جائے گی۔ اور اگر دل ہی میں نادم ہیں، داڑھی رکھ کے شرماتے پھر رہے ہیں، لمبا کرتا پہن کے شرماتے پھر رہے ہیں، ٹوپی پہن کے شرماتے پھر رہے ہیں، ٹخنے کھول کے شرما رہے ہیں، کر تو رہے ہیں لیکن شرما رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ اپنے دین کی عظمت کے خلاف ہے، خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے اور خدا تعالیٰ کی عظمت کے بھی خلاف ہے۔ اس شخص کے دل میں ذرا بھی خدا تعالیٰ کی عظمت نہیں ہے جو اپنے اسلام کے طور طریقوں کو، شریعت کے طور طریقوں کو جو ہے وہ ہلکا سمجھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ایسی جہالت سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور کافروں کے طریقے کو اچھا سمجھ رہے ہیں، کافروں کے جیسے لباس، کافروں کے جیسی وضاقت، اور کافروں کے جیسے کھانے پینے کے انداز، اور کافروں کے جیسے لباس اور برتن، یہ جو یہ آج کل گلاسوں کا فیشن ہے، پانی کے گلاس بھی اور شراب کے جام کی طرح آنے لگے ہیں، اس میں پینا بالکل منع کیا گیا ہے۔ بعض فقہا نے اس کو حرام لکھا ہے، گناہ کبیرہ لکھا ہے ان گلاسوں کے اندر پانی پینا، شراب جیسے گلاس جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر اس سے بہت اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم اپنے ارد گرد گھر کے اندر دیکھیں کہ ہمارے کون کون سے طریقے سنت کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں۔ قرآن و حدیث کو پڑھیں، سمجھیں، بزرگوں کے پاس جایا کریں اور ان سے اپنی حالت کو بتائیں اور ان سے اصلاح کی درخواست کریں، اور اگر کسی گناہ میں ابتلا ہے تو ان سے مشورہ لیں۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کو بھائی پیر بنانے سے شرم آتی ہے تو کم از کم مشیر ہی بنا لو، مشورہ لے لیا کرو کہ ہم کس طرح سے دین میں چلیں اور کیسے ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور اپنی محبت کاملہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، ایک ایک معاملے کو، ایک ایک موقع کو ہم اپنے جانچیں اور محاسبہ کریں کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہم سوچا کریں، آخرت کا مراقبہ کیا کریں۔ ہمیں یہی کل بھی یہی بات عرض کر رہا تھا، انشاءاللہ ابھی وہ دنیا کی حقیقت اس سے بھی حدیث شریف پڑھ کر سناؤں گا۔ دل میں کئی بار دن سے یہ بات دل میں آ رہی تھی، اور وہ یہ کہ ہم جنت کے فضائل بتاتے ہیں، دوزخ کے سزائیں بتاتے ہیں، سب چیزیں بتاتے ہیں، لیکن ان باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس وجہ سے کہ ہم آخرت کو بالکل بھلائے بیٹھے ہیں۔ جیسا کہ کل مقدمے میں اس کتاب کے ہم نے پڑھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات کہ ارشاد فرمایا، کہ حضرت والا نے ارشاد فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ دعیہ احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کا اس لیے ہوا کہ تمام گناہوں کی جڑ جو ہے وہ حب الدنیا ہے، دنیا کی محبت، تمام گناہوں کی جڑ اور آخرت سے غفلت، یہ کل کی کل اس کی بنیاد جو ہے، اس کا سبب جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ اور کراہیت الموت، موت سے جو ہے وہ کراہت، ناپسند کرنا موت کو۔ حالانکہ موت تو حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ اپنے محبوب پاک سے ملاقات کا گویا ایک پل ہے کہ اس دنیا سے، میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑا پیارے عنوان سے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ اس زندگی کا مسافہ ایک اگلی زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس زندگی سے مسافہ ہونے والا ہے۔ یعنی ہم اس دنیا سے ایک غیر فانی دنیا میں، غیر فانی زندگی میں ہم منتقل ہونے والے ہیں، اس جہان سے ایک غیر فانی جہان میں منتقل ہونے والے ہیں۔ موت کیا ہے؟
کہ وہ پل ہے اس جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونے کا. اور جو انسان نیک اور صالح اعمال کر کے جائے گا, خدا تعالیٰ کو راضی کر کے جائے گا, تو اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. ایک بہت سی آیتیں آج سامنے آئیں, لیکن اب موقع اتنا نہیں ہوتا کہ میں پڑھ کر سناؤں. تو اس آیت میں یہی ہے کہ ایسے لوگ جو نیک اور صالح عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید آسانیاں فرماتے ہیں, ان کا راستہ آسان فرماتے ہیں منزل تک پہنچنے کا, یعنی ان کو نیکیوں پر نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے رہتے ہیں, ان کا تزکیہ فرماتے رہتے ہیں, ان کی منزل میں آسانی. فسن و یسر للیسرا, یہ ہے آیت کہ ہم ان کو آسانیاں فرماتے ہیں ان کو منزل تک پہنچنے کے لیے. اور جو لوگ خدا تعالیٰ سے کی نافرمانیاں کرتے ہیں, جان بوجھ کر اس گناہوں میں پڑ جاتے ہیں اور ڈٹائی کے ساتھ پڑتے ہیں اور بازی نہیں آتے, ان کو بھلی بات بتاؤ تو وہ مذاق اڑا دیتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہاں ہے دکھاؤ کہاں لکھا ہے, یہ بات کہاں لکھی ہے, اور اصل مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ماننی نہیں ہے بات. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فسن یسرہ للعسرا, تنگی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور گناہوں میں مزید ان کو ڈھیل ملتی رہتی ہے, گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں, اس طرح ان کی منزل تنگ ہوتی چلی جاتی ہے اور مشکلات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو اب بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہمیں, اور آخرت کا مراقبہ کریں کہ ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. ایک بزرگ کے قول جو ہے, بہت مختصر سی نصیحت ہم بتاتے رہتے ہیں, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس زندگی کے لیے, دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. ذرا سا اس کا مراقبہ کر لیا کریں کہ نعوذ باللہ من ذالک, یہ قرآن پاک اور یہ حدیث پاک میں جو آخرت کی خبریں ہیں, قیامت کی خبریں ہیں, محشر کی خبریں ہیں, قبر کی خبریں ہیں, اور یہ کیا نعوذ باللہ ہنسی کھیل ہیں, مذاق ہیں؟ تو پھر ہم ان سے پہلو تہی کیوں کیے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں؟ آخر ہمیں سوچنا چاہیے, عقل کا تقاضا ہے کہ اپنے زندگی کو ہم اس زندگی کے قابل بنا لیں جو اللہ تعالیٰ کی پیاروں کی زندگی ہے, مقبول لوگوں کی زندگی ہے. اللہ کے پیارے بننا جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے یا اللہ کے نافرمان بن کے دنیا سے جانا اچھا ہے؟ کہ واپس وہاں پر تو صرف سوائے ندامت کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, حدیث پاک میں بھی ہے کہ جنت میں تو کوئی حسرت نہ ہوگی سوا ایک حسرت کے, اور وہ کیا حسرت ہوگی؟ کہ جن لمحات میں خدا تعالیٰ سے غفلت کی ہوگی اور ان کو نافرمانی میں گزارا ہوگا, اس کی حسرت ہوگی. جنت میں بھی یہ حسرت رہے گی کہ کاش ہم اللہ کو اور زیادہ یاد کر لیتے, اور زیادہ راضی کر لیتے. تو جب یہ حال ہے تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا خدا نخواستہ, جن لوگوں کو سزا ان جہنم میں جانا پڑے خدا نخواستہ. یہ جہنم کی وعیدیں, قبر کی وعیدیں, محشر کی وعیدیں, یہ ہنسی کھیل تو نہیں ہے, قصے کہانیاں تو نہیں ہیں. پھر ہم کیوں ان سے پہلو تہی کیے ہوئے ہیں؟ کیوں ان سے ہم غفلت برتتے ہیں؟ ذرا سنجیدگی سے تھوڑا سا مراقبہ کرنا چاہیے, خصوصاً جوانوں کو جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, جو ماحول کی نظر ہو گئے ہیں, انہیں چاہیے کہ ذرا آخرت کا مراقبہ کیا کریں کہ آخرت میں ہم پہنچ گئے ہیں, اب حساب و کتاب ہو رہا ہے, اب ہم خدا تعالیٰ کو کیا جواب دیں. اور اس میں دیکھ لیجئے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرما دی ہے, حجت بنا دی ہے لوگوں کی, کہ دیکھو جب تمام یہ اصحاب, تمام کفار جو ہے ان کے خلاف تھے اور باتیں بنا رہے تھے اور ڈرا رہے تھے ان کو, لیکن ان کا ایمان تو بجائے دبنے کے, مغلوب ہونے کے, اور بجائے اس کے کہ یہ نادم ہوں, ان کا تو ایمان اور بڑھ رہا تھا. اور ہمارا کیا حال ہے کہ ذرا کسی نے باتیں بنا دی تو پردہ چھوڑ دیا, نقاب اتار دی, اور انگریزوں کی طرح ان کی طرح ننگے ہونے لگے. ننگے ہونے پر فخر کر رہے ہیں, یہ عقلوں پر عذاب ہے, عذاب. اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے اور اپنی رحمت کی بارش فرما دے. یہ عقلوں پر عذاب ہے کہ ننگے ہونے کو اچھا سمجھتے ہیں, برے بننے کو اچھا سمجھنے لگے ہیں, برائیوں کو ہم پسند کرنے لگے ہیں. باپ اور ماں جو ہے اپنی بیٹیوں کو کھلے منہ اور بے پردہ پھرا رہے ہیں اور اس میں فخر سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی بڑی ایڈوانس ہے. ان کو یہ احساس ہی ختم ہو گیا, شرم و حیا جاتی رہی, بے غیرت ہو گئے ماں باپ بھی کہ اپنی بیٹیوں کی ہم عزت لٹا رہے ہیں. شوہر ہیں اپنی بیویوں کو بے پردہ گمانے میں بہت خوش ہیں, اور ان کی عقلوں پہ بھی عذاب پڑ گیا ہے کہ اپنی عزت کو دوسروں کے سامنے ذلیل و خوار کر رہے ہیں, دوسروں کی نظریں ان پر ڈلوا رہے ہیں, ہے اپنی عزت اور دوسروں کے لیے بھی. اور عورت بے پردہ پھر رہی ہے, وہ یہی کہتی ہے کہ بھائی ہم جو اپنے شوہر کے ہیں تو کچھ کچھ تم غیروں کے بھی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کس قدر جو ہے یہ بغیرتی کا سیلاب ایک آیا ہوا ہے. لباس دیکھو تو بے حیائی والا, انگریزوں کی نقل, ہندوؤں کی نقل, انہی کے جیسے بول چال, ان کے جیسے نام بھی رکھنے شروع کر دیے, ہندوؤں جیسے نام رکھنے شروع کر دیے, دیکھتے بھی نہیں ہیں. آج کل تو یہ نیٹ کا عذاب آیا ہوا ہے, جو چیز چاہیے وہ نیٹ پر ہی چل رہی ہے, ہر چیز نیٹ سے حاصل کر لو, لہذا نام بھی نیٹ سے حاصل کر رہے ہیں, اپنے آپ ترجمہ نکال رہے ہیں, اپنے آپ معنی نکال رہے ہیں نام کے. ان کو معلوم ہی نہیں کہ اس نام کے ایک نام نہیں, عربی زبان کے تو کئی کئی معنی ہوتے ہیں ایک ایک لفظ کے. ہمارے حضرت نے فرمایا تھا کہ صرف ایک جانور ہے شیر, اس کے تقریباً 500 مختلف نام ہیں عربی کے اندر. اونٹ ہے اونٹ, یہ جو قرآن پاک میں اونٹ اونٹ لکھا ہے, فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اونٹ کو کس طرح تخلیق کیا. تو ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ ابل جو ہے وہ اونٹ کو کہتے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ یہ جانتے ہیں کہ جمل اونٹ کو کہتے ہیں, مگر اونٹ کے بھی کئی درجن نام ہیں. حدیث پاک پڑھ کے دیکھیں جگہ جگہ, چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کچھ اور کہتے ہیں, 6 مہینے کا ہو جاتا ہے اس کو کچھ اور کہتے ہیں, سال 2 سال کا ہو جاتا ہے اس کو کچھ اور کہتے ہیں, بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو کچھ اور کہتے ہیں. آج کتنے نام ہیں. تو اب نام دیکھا نیٹ پہ, اس میں لغت میں دیکھ لیا نام اور اس کو پسند کر کے رکھ لیا. نام بڑا انوکھا چاہیے, عجیب عجیب خواہشات لوگوں کی ہیں, کپڑوں کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں, ایسے انوکھے کپڑے چاہیے جو کوئی نہ پہنے ہو. سب سے انوکھا کپڑا یہی ہے, بالکل بے لباس ہو جاؤ. آج کل یہی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جتنا کم بے لباس ہوگا, اگرچہ وہ ہے بالکل کم بے عقل, جتنا بے لباس اتنا ہی بے عقل, عذاب عقل پر. لیکن جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جتنے کم کپڑے ہیں اتنے ہی ایڈوانس ترقی یافتہ لوگ ہیں, یہ عقلوں پر عذاب آیا ہوا ہے. تو ہر طرح سے جو ہے غیروں کی نقل چاہیے, اور نیٹ سے نکال رہے ہیں. توفیق نہیں ہے کہ بزرگوں کے پاس چلے جائیں اور ان کے پاس ان سے کوئی اچھا نام, نیک نام تجویز کریں. اچھا فنکاروں کے نام, کرکٹروں کے نام, اور کھلاڑیوں کے نام, اور بیہودہ لوگوں کے نام, کفار کے نام, ہندوؤں کے نام, یہ پسند آ رہے ہیں ان کو. اللہ تعالیٰ تو سوچو تو صحیح کہ آخر خدا کو موقع دکھانا ہے تو کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا اس دنیا میں نیک لوگ نہیں نظر آئے تم کو؟ اللہ پوچھیں گے کہ ہمارے بندے نہیں تھے, اولیاء اللہ نہیں تھے, جو اسی معاشرے میں اسی ماحول میں رہتے ہوئے شریعت پہ چل رہے تھے, سنت پہ چل رہے تھے, تم نے کیوں اس طرح اختیار نہیں کیا دین کو؟ کیوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے کیوں اتباع نہیں کی؟ کیا جواب دیں گے؟ کس قدر اللہ کی ناراضگی ہے اللہ ان کاموں پہ, غیروں کی نقالی پہ. نام بھی ویسے ہی رکھنا ہے, کام بھی ویسے ہی کرنے ہیں, برتھ ڈے بھی منا رہے ہیں, عورتیں جو ہے وہ باہر پھر رہی ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہی ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ارے ظالم, تیری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا, تو قبر سے ایک سال اور قریب ہو گئی, تو تیری عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں کہ تو خوشی منا رہی ہے؟ یہی کہہ رہا ہوں کہ الٹے الٹے کاموں کے ہم لوگوں پہ اثر ہو رہے ہیں. خوشی منا رہے ہیں, جہاں غم منانا چاہیے وہاں خوشی منا رہے ہیں, جہاں خوشی منانا چاہیے وہاں غم منا رہے ہیں, الٹے الٹے کام ہو رہے ہیں. شادی بیاہوں کے اندر بھی مہندی, مائیوں, منگنی, فلاں دھماکہ, آج اپٹن ہے, آج یہ ہے, آج وہ ہے, ایک کوئی سرپرائز پارٹی بھی ہوتی ہے, ایک عجیب عجیب بن بلائے مہمان کی طرح جا کے دمک گئے لڑکی والوں کے یہاں یا لڑکے والوں کے یہاں. بے غیرتیاں ہیں سب, بے شرمیاں ہیں, بدماشیاں, نفس کی بدماشیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا نہیں دیکھتے تم ایسے کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. ظالم دیکھتے بھی نہیں ہیں, پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم جو ایک کام کر رہے ہیں اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف ہے یا نہیں, خلاف ہے یا اللہ کی خوشی کا ہے. یہ کیا کام, خوشی کے اندر بھی خدا کی قسم جو خوشی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں کہ جو انسان خدا کو ناراض کر کے خوش ہوتا ہے تو وہ در حقیقت یہ خوشی نہیں ہے, اس کی خوشی کے زیر لب ہزاروں نہیں, سینکڑوں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں غم پنہا ہیں, کروڑوں غم اس کے پوشیدہ ہیں اس خوشی کے اندر, حرام خوشیوں کے اندر. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و اسلام کی دولت سے نوازے, اور اسلام اور کامل ایمان اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کاملہ اور معرفت کاملہ سے نوازے, اور ہمیں اپنے ایک ایک لمحے کو سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ ثم واللہ کہ جو انسان سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے, شریعت کے خلاف زندگی گزارتا ہے, کہیں بھی کسی بھی حالت میں وہ چین سے نہیں رہے گا. کتنی بڑی دولت حاصل ہو جائے, کتنا بڑا بنگلہ حاصل ہو جائے, محلات حاصل ہو جائیں, باغات حاصل ہو جائیں, نوکر چاکر حاصل ہو جائیں, فیکٹریاں لگ جائیں، مل اونر بن جائے، لیکن خدا کی قسم اس کے دل کو کبھی چین نہیں مل سکے گا جب تک کہ خدا تعالیٰ کوئی راضی کرنے والا نہ ہو. اور اگر خدا تعالیٰ کو راضی کرتا ہے تو خدا کی قسم اس کو چٹائی پر بیٹھ کر روٹی چٹنی کھانے میں بھی دل کا چین اور سکون، اور بادشاہتوں سے، سینکڑوں بادشاہتوں سے بڑھ کر اس کو نشہ اور مزہ حاصل ہوگا اور خوشی اور چین اور سکون حاصل ہوگی. آخرکار ہم سوچیں کہ دنیا میں تو ایک بزرگ کا شعر ہے، ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. اس چند روزہ زندگی میں بھائی اللہ کو راضی کرنے ہم آئے ہیں، اللہ کے لیے ہم اپنی آنکھیں کھولیں، اللہ کے لیے ہم اپنے بزرگوں کی قدر کریں، اللہ کے لیے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی ہم قدر کریں. بار بار عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہشتی زیور ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر گھر میں. اول تو اس میں بے شمار مسائل ایسے ہیں جن کے علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں کی نمازیں نہیں ہو رہی، بعض لوگوں کے روزے نہیں ہو رہے، بعض لوگوں کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. کس قدر نقصان کی بات ہے کہ نہ زکوٰۃ دے بھی رہے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی. قیامت کے دن پہنچیں گے کہ ہم نے تو یہ کام کیے، معلوم ہوا کہ وہ قبول ہی نہیں تھے کیونکہ شریعت کے خلاف تھے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس کے چوتھے حصے کے اندر بہت ہی کام کی باتیں ہیں. بار بار عرض کرتا ہوں، اللہ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ہم ان کا مطالعہ کریں، بار بار مطالعہ کریں. تربیت اولاد سے متعلق اس میں بڑی اہم باتیں ہیں، بہت ہی سونے کی باتیں ہیں یہ. اور شوہروں کے حقوق اور شوہروں سے نباہ کرنے کا طریقہ یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے، اور بہت سارے آداب اور فضائل مختلف شریعت کے احکامات کے. بہت ہی بہترین عظیم الشان دولت ہے، اس کا نام ہی بہشتی زیور ہے، یعنی جنت کا زیور. خدا کی قسم یہ جو ہم لوگ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں اپنی شریعت سے دور، سنتوں سے دور، یہ بہت ہی خسارے والی زندگی ہے، بہت نقصان دہ زندگی ہے. اور ہماری جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اس میں انتہائی محرومی کی یہ جو ہے یہ ذریعہ بن رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کی قدر نصیب فرمائے. نامی اس کا بہشتی زیور ہے. بچوں کے کپڑے بناتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ بچے کے کپڑے کی کبھی تعریف نہیں کرنی چاہیے تاکہ اس کی نظر ان چیزوں پہ نہ پڑے، اور نہ کبھی اس کے زیور کی یہ جو کلپس وغیرہ لگا دیتے ہیں اس کی خوب تعریفیں ہو رہی ہیں کہ تم بڑی اچھی لگ رہی ہو. خدا کی قسم یہ زیور نہیں ہے بچیوں کا، ہماری بچیوں کا زیور اچھے اخلاق ہیں، اچھی اور سنتوں کی اتباع ہے، اور شریعت اور سنت پر چلنا ہے، اور تلاوت کلام پاک ہے، ذکر اللہ ہے. یہ ہے ہمارا زیور، یہ ہے ہمارا حسن، یہ ہے ہماری بچیوں کا حسن، یہ ہے تعریف کے قابل کہ بھائی ماشاءاللہ تم بہت اچھی نماز پڑھتی ہو، ماشاءاللہ تم خوب تلاوت کرتی ہو، ماشاءاللہ تمہارے اخلاق بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ تم بہت با ادب بچی ہو. یہ ہے زیور. اور یہ جو ظاہری چیزیں ہیں، یہ کپڑے اچھے اچھے بنانا پھر ان کی تعریفیں کرنا، یہ غیر اللہ میں ان کو مشغول کر دینے والی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بڑی بڑی عورتیں بھی ایک جوڑا بنانے کے لیے بھاگی بھاگی پھر رہی ہیں، ایک کونے سے دوسرے کونے شہر کے میچنگ نہیں مل رہی، کبھی فلاں کپڑا نہیں مل رہا، اور نئے نئے ڈیزائن چاہیے. ان جن چیزوں میں یہ سب خدا سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، غافل کر دینے والی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اور سب سے بڑا ذریعہ اب یہ انٹرنیٹ کا شروع ہو چکا ہے، بڑا یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور جو اس سے بچ گیا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ وہ اس دنیا کا پارسا آدمی، متقی آدمی، اللہ والا آدمی ہے جو اس کی فتنہ سازیوں سے بچ گیا. بڑا ہی فتنہ ہے اس کے اندر، اور بہت آسانی سے اس میں ابتلا ہو جاتا ہے. بڑے بڑے دیندار لوگ اس کی وجہ سے بگڑ گئے، ان کے گھر اجڑ گئے، گھروں کو آگ لگ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے غفلت کا یہ عالم ہو گیا کہ ایمان بھی بعضوں کا دلوں سے جاتا رہا. اور بعض خبریں یہ آئی ہیں، ابھی ایک ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکے نے جو ہے زبردستی موبائل لے لیا تھا ماں باپ کے منع کرنے کے باوجود. ماں باپ دیندار تھے، دیکھ رہے تھے کہ لڑکا بگڑا ہے، تو انہوں نے زبردستی اس سے موبائل لے لیا. اس ظالم نے جا کے خودکشی کر لی. پھر ابھی اور بھی ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ اس کے ایک نہیں کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ یہ ایک گیم نکلا ہوا ہے پب جی، اس میں ہارنے کی وجہ سے اس قدر اس کو مایوسی کا غلبہ ہوا، اس نے خودکشی کر لی، حالانکہ یہ کھیل ہی تھا. لیکن یہ ایسا نفسیاتی اس کے اوپر اثر ہوا دماغ کے اوپر کھیل کھیل کے, کیونکہ رات بھر کھیلتے رہتے ہیں اور دن میں سوتے پڑے رہتے ہیں, اور اگر کام کو کہو تو چڑ چڑاتے ہیں, کام ہوتا نہیں, پڑھائی ہوتی نہیں, کسی کام کے نہیں رہتے ہیں. سب کو یہ باہر ملکوں نے جنہوں نے یہ ایجاد کیا ہے وہ خود سر پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے ملکوں میں پابندیاں لگا رہے ہیں اس کے اوپر. اور ہم مسلمانوں کے اندر, یہ خصوصاً پاکستان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں, ہمارے پاکستانی قوم بہت زیادہ عیش پرستی میں اور نمائش میں, ریاکاری میں, دکھلاووں میں, خصوصاً شادی بیاہوں کے اندر اس قدر دکھلاوے, اس قدر رسمیں ہیں, اربوں اربوں روپے ضائع کر دیتے ہیں. یہ اگر یہی رقم بچا کر غریبوں کو دے دی جائے, مسجد بنانے کے لیے دے دی جائے, مدرسوں کے لیے دے دی جائے, تو چار چاند لگ جائے ہماری قوم کو اور ہمارے اسلام کو, کس قدر اس سے فائدہ ہو اور ہماری آخرت کس قدر بنے اور اللہ تعالی ہم سے کس قدر راضی ہوں. بجائے اس کے ہم یہ ارب ارب روپے شیطانی کاموں میں ضائع کر رہے ہیں, پٹاخوں میں ضائع کر رہے ہیں, آتش بازیوں میں ضائع کر رہے ہیں, موویوں میں ضائع کر رہے ہیں. اور پیروں سے بھی تعلق ہے, ابھی ہمارے ایک دوست نے بتایا ان کا تعلق بھی پیر سے, اور معلوم ہوا کہ وہ پٹاخے بھی پھوٹ رہے ہیں ان کے, آتش بازیاں بھی ہو رہی ہیں, اور جو ہے وہ موویاں بھی بن رہی ہیں, مکس گیدرنگ بھی ہو رہی ہے. اور ان کو سمجھایا تو کہہ رہے ہیں میں کیا کروں, میری ایک ہی بیٹی ہے. میں نے کہا ایک بیٹی ہے تو کھل کے شیطانی کام کرو, خود بھی جہنم کی طرف جاؤ اور اپنی بیٹی کو بھی جہنم کی طرف جھونکو. بچوں کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ محبت میرے عزیزوں یہ نہیں ہے, اپنے بچے سے محبت یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو رنگ برنگے کپڑے پہنا رہے ہیں, اپنے بچے سے محبت یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ میک ڈونلڈ اور کینٹکی اور ہارڈیز کھلا رہے ہیں اور ڈنکن ڈونٹ, ڈونکی میں میرے منہ سے ڈونکی نکلتا ہے ہمیشہ, ڈونکی ڈونٹ کھلا رہے ہیں. تو یہ محبت نہیں ہے کہ آپ بچوں کی ہر فرمائش کو پورا کر رہے ہیں, بلکہ محبت یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کریں اور اس کے جو ہے بد اخلاقی سے اس کو بچائیں اور اس کو اچھی تربیت دیں اور دینی تربیت دیں اور اس کی دنیا اور آخرت بنانے کی فکر کریں. تو یہ ہے اس کے ساتھ اصلی محبت, کہ اس کو گناہ کی طرف نہ جانے دیں, گناہ کی طرف جائے تو سختی کریں. یہ سختی جو ہے در حقیقت یہ ظلم نہیں ہے, یہ اس کے ساتھ محبت ہے, اصل محبت ہے اس کے ساتھ, یہ کہ اس کو برے اور خراب کاموں سے آپ بچائیں. عادتیں بگاڑ دی ہیں, رنگ برنگے کپڑے, مہنگے مہنگے کپڑے, 2 سال کی بچی ہے یا بچہ ہے اس کے لیے مہنگے کپڑے لے آئے, 4-6 مہینے میں چھوٹے ہو گئے, 2000 روپے برباد ہو گئے, 3000 روپے برباد ہو گئے, سینکڑوں ہزار روپے برباد ہو گئے. بھائی آپ مناسب اچھے کپڑے بنا لیجئے, یہ ضروری ہے کہ مہنگے مہنگے برانڈ کے کپڑے اور یہ سارے کافروں کے برانڈ کے کپڑے آپ استعمال کریں, اپنے اسلامی لباس کو اپنائیے. بچیاں ہیں ان کے ڈھیلے ڈھالے لباس بنائیے اور لمبے لمبے کرتے بنائیے اور ٹائٹس کی جگہ ان کو پجامے اور شلوار پہنائیے, تاکہ وہ ان کو شروع ہی سے بچپن ہی سے حیا کی تربیت ہو کے, بچیوں کو حیا کے ساتھ رہنا چاہیے. لڑکے ہیں تو ان کو اسلامی لباس پہنانا چاہیے, ڈھیلے ڈھالے کرتے ہوں, پاجامے ہوں, سر پہ ٹوپی ہو, اور بچیوں کے سر پہ اسکارف ہو جب وہ سمجھدار ہو جائیں, ذرا بڑی ہونے لگیں, ان کو اسکارف پہننے کی تربیت کریں اور ان کو چھوٹی چھوٹی سنتیں سکھانا شروع کریں ان کی عقل کے حساب سے, ان کے درجے کے حساب سے. تو یہ آپ کے لیے بھی خزانہ بنے گا اور آپ کی اولاد کے لیے بھی خزانہ بنے گا. اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی اولاد جتنی سنتوں پہ عمل کرے گی, جتنا دین پر عمل کرے گی, یہ ہے خزانہ میرے عزیزو, یہ ہے زیور ہمارا, یہ ہے حسن ہمارا. یہ جو ہم غیروں کے طریقے اپنا رہے ہیں, طرح طرح کی رسمیں, تیجے 40ویں اور چہلم اور باراتے لانا اور منگنیاں کرنا, کس اربوں اربوں روپے لوگ اس میں ضائع کر دیتے ہیں, ہالوں کی بکنگ کے اندر, مہنگے مہنگے کھانوں کے اندر, کئی کئی درجن کھانے جو ہے وہ ولیمے میں بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارے ولیمے میں 10 کھانے تھے, 10 ڈشیں تھیں, کیوں کہتا ہے 6 ڈشیں تھیں, کوئی کہتا ہے ہمارے یہاں 50 ڈشیں تھیں, کیونکہ وہ یہ جو یورپ میں اس میں یہ لگژری ہوٹل میں شادی کرتے ہیں بعض لوگ, تو وہاں تو پورا وہ بوفے لگاتے ہیں, اس میں 50 کھانے بھی ہوتے ہیں, 100 کھانے بھی ہوتے ہیں, جو چاہے کھا لیجئے. تو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کس قدر پیسے کا ضیاع اور اسراف, اللہ تعالیٰ کو سب ناپسند ہے اسراف کرنا, اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں فرماتے جو اسراف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے حفاظت فرمائے. بس اللہ مختصر یہی ہے کہ بھائی ہم بزرگوں سے تعلق کریں اور دین کو سمجھیں اور لوگوں کی ملامت کا خوف نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے, بلکہ یہ دیکھیں کہ ہمارا اللہ کیا کہے گا. اللہ خوش ہو جائے ہمارا, یہی ہماری کامیابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں, یہی ہماری کامیابی ہے. اور یہ جو موجودہ حالات میں جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ظالم, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا برا حشر کرے اور اس کو کتے سے بھی بری موت دے. جو بھی چاہے وہ فرانس کا صدر ہو چاہے کوئی بھی ہو عام آدمی ہو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی, اللہ پاک اس کو کتے سے بھی زیادہ بدتر موت دے اور اللہ تعالیٰ ان کے برے انجام سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے. اور ایک بات اہم اور کہہ کر میں ختم کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بھائی ان حالات کے اندر جبکہ یہ ہر جگہ شور شرابہ احتجاج ہو رہا ہے, یہ تو مسلمانوں کی محبت کا یہ تقاضا ہے ہی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر دل کو دکھ پہنچ چکا ہے, مگر بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس شور شرابے کے اندر ہم اپنی انفرادی معاملے کو نہ بھول جائیں, اپنی ذات کی طرف سے ہماری توجہ نہ ہٹ جائے. عالمی سطح پر ہم شور شرابہ کر رہے ہیں لیکن اپنی ذات کی طرف سے ہماری یہی اصل بات یہ ہے توجہ دینے والی کہ ہم ہر ہر سنت کو اپنانے والے بن جائیں جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائیں, اور جب اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی غیب سے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے. لاکھوں بے سر و سامانی کے باوجود, لاکھوں معاشی کمزوری کے باوجود جب اللہ کی مدد آ جائے گی تو انشاءاللہ پانسا پلٹ جائے گا. لہذا اپنی ذاتی اصلاح کی طرف خوب توجہ کی ضرورت ہے اور اپنے گھر کے ماحول کو سنت کے مطابق, بچے کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی ہم کوشش کریں. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ بہشتی زیور کے چوتھا حصہ خاص طور سے اس کا ہر ماں باپ اور جو بھی سمجھدار ہو گئی ہیں بچیاں وہ سب کی سب اس کا مطالعہ کریں اور اس کے مطابق اپنے جو روزمرہ کے معمولات ہیں اس میں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کون کون سے اعمال ہمارے اس کے خلاف ہیں, کون کون سے اس کے مطابق ہیں, تو اس کے مطابق اپنی پوری زندگی کو ڈھالنے کی ہم کوشش کریں. میں عرض کرتا ہوں میرے دل میں ہے کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جس شخص نے یہ بہشتی زیور کا مطالعہ کیا اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پہ ان کی تدابیر پر عمل کیا, انشاءاللہ مجھے 100% یقین ہے کہ گھر اس کا جنت کا نمونہ بن جائے گا. آج گھر گھر جھگڑے ہیں, نہ اتفاقیاں ہیں نہ چاقیاں ہیں, بچے کتنے بدتمیز ہیں بد اخلاق ہیں, گھر والوں کو احساس ہی نہیں کہ ہمارے بچے کتنے بدتمیز ہیں. باہر نکلتے ہیں کس طرح بزرگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں, بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں, باہر تو باہر اپنے گھروں میں ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں یہ اولاد نافرمان ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ آج ہم نے دین کو چھوڑا ہوا ہے, دین کو ہم نے پامال کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنا دے.
کتنی دیر ہو گئی؟ ایک گھنٹہ ہونے والا ہے.
کل سے میں نے یہ پھر سلسلہ شروع کیا ہے اپنے مرشد رحمت اللہ علیہ کی تعلیف کردہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. یہ کتاب ہے جو کتاب الرقاق مشکات شریف سے منتخب احادیث کو اس میں لیا گیا ہے, اور آج چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے ورنہ میرا دل تھا کہ میں شروع سے اس کے جو بشارت عظمیٰ ہے اس میں اور اس کی کتاب کے متعلق پھر انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں پڑھ کر سناؤں گا. کل انشاءاللہ جمعرات ہے نا, کل انشاءاللہ تعالی میں پوری شروع سے سناؤں گا, لیکن اس وقت کی زیادتی کی ہونے کی وجہ سے میں صرف حدیث شریف پڑھا کر سنا کر انشاءاللہ اس کو سلسلے کو موقوف کروں گا کل تک کے لیے. کل ایک حدیث شریف ہم نے سنا دی تھی, آج دوسری حدیث شریف سنا رہا ہوں. عن المستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے خدا کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی شخص دریا میں انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ انگلی کیا چیز لے کر واپس ہوئی, یعنی پانی کا کتنا حصہ انگلی میں لگا اس کو دریا سے کیا نسبت ہو سکتی ہے. تشریح میں میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال محض سمجھانے کے لیے ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کس قدر بے وقعت ہے, ورنہ حقیقت کے اعتبار سے دنیا کی اتنی بھی وقعت اور قیمت اور نسبت آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے جتنا کہ انگلی کو دریا میں ڈال کر نکالنے کے بعد پانی کی تری کو دریا سے ہے. بس اس مثال کا مقصود تفہیم کو آسان کرنا ہے. ورنہ دنیا متناہی محدود کو آخرت غیر متناہی غیر محدود سے کیا نسبت؟ پس دنیا کی نعمت پر نہ مغرور ہو اور نہ یہاں کی تکلیف کا شکوہ کرے، اور کہے جیسا کہ فرمایا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یہ کلمہ آپ نے دو مرتبہ فرمایا، ایک دفعہ یوم الاحزاب میں اور دوسری دفعہ حجۃ الوداع پر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی عیش مگر آخرت کا عیش۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روایت اول سنن ابو داود کتاب الحدود میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک نابینا کی ایک ام ولد تھی جو جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ام ولد تھی جو جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بےہودہ حکایت کہا کرتی تھی اور گستاخی کیا کرتی تھی۔ وہ نابینا منع کرتا وہ باز نہ آتی، وہ اس کو ڈانٹتا مگر وہ نہ مانتی۔ ایک شب اسی طرح اس نے کچھ بکنا شروع کیا، اس نابینا نے ایک چھرا لے کر اس کے پیٹ پر رکھ کر بوجھ دے دیا اور اس کو ہلاک کر ڈالا۔ صبح کو اس کی تحقیقات ہوئی، اس نابینا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قتل کا اقرار کیا اور تمام قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا سب گواہ رہو کہ اس کا خون رائے گاہ ہے، یعنی اس شخص سے اس کا قصاص وغیرہ نہ لیا جائے گا۔ ان صحابی کا جوش محبت اور ادب کس قدر ثابت ہوتا ہے، اور اس سے حنفیہ کے اس مسئلے پر شبہ نہیں ہو سکتا کہ سب نبی موجب نقض عہد نہیں ہے، کیونکہ عدم نقض عہد سے عدم جواز قتل، جواز قتل لازم نہیں آتا۔ یہ قتل سیاستاً و زجرن ہے کہ علانیہ ایسے کلمات کہنا کہ اس کافر کے مذہب میں بھی داخل نہیں، پھر بار بار کہنا جو دلیل ہے تمرد اور استخفاف اسلام کی، بلا شبہ موجب زجر بالقتل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام برکات سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ عرض کر دیا میں نے اپنی فضل سے اللہ اسے قبول فرما لے، اور اللہ مجھ سے جو کوتاہی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، اور اللہ ہمیں پورا پورا دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دے۔ بہت گناہ کر چکے، بہت ناراض کر چکے آپ کو اللہ، بہت دور ہو چکے ہیں آپ سے۔ اے میرے اللہ ہم پر رحم کھائیے، ہماری اولادوں پر رحم کھائیے، ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجئے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ ہماری عقلوں پہ عذاب آ چکا ہے، بری چیزوں کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں، برے طور طریقوں کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں، اندھا دھن ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اے اللہ کب آپ کی رحمت کو جوش آئے گا؟ اے اللہ ہم آپ کے تو بندے ہیں، کسی اور کے تو نہیں ہیں۔ اے اللہ نفس و شیطان کو کھلی چھوٹ ہے، جہاں جہاں چاہے بہکا رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان کے جالوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری عقلوں پہ عذاب آ چکا ہے، اے اللہ اس عذاب کو ہم سے ٹال دے۔ اے اللہ ہمیں ہماری ہمیں عقل سلیم عطا فرما۔ اے اللہ بری چیز کو برا دکھلا اور اس سے اجتناب کی پوری پوری توفیق عطا فرما، پورے پورے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ اچھی چیز کو اچھا دکھلا اور اللہ اس کو پورا پورا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر مسلمان کو اپنی رضا کامل نصیب فرما، اچھے اخلاق نصیب فرما، گناہوں سے مکمل اجتناب نصیب فرما، اپنی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم تو بے وقوف ہیں، نادان ہیں، ہم جہنم کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما۔ اے اللہ ہم کو روک دیجئے، ہم تو بے وقوف ہیں، مگر اے اللہ آپ تو رحیم ہیں، آپ تو کریم ہیں، آپ بہت مہربان ہیں اپنے بندوں پر۔ اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، پوری امت مسلمہ کو اے اللہ ہدایت نصیب فرما، اے اللہ مغفرت نصیب فرما، رحمت نازل فرما، اے اللہ برے راستے سے حفاظت فرما، ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما، موت کا، قبر کا اور محشر کا اور آخرت میں حساب کتاب کا اور جنت اور دوزخ کا اے اللہ کامل یقین ہم سب کو عطا فرما۔ آج تو ہمارے یقینی کمزور ہوئے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ ہم ایسے بن گئے ہیں، ایسی آنکھیں بند کر لی ہیں جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں، ایسی آنکھیں بند کر لی ہیں جیسے قبر میں جانا ہی نہیں، ایسی آنکھیں بند کر لی ہیں جیسے محشر میں آپ کا سامنا ہی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم کتنے نادان ہیں، کیسے نہ سمجھ ہیں، کس قدر غافل ہیں، اے اللہ ہم پر رحم کھائیے، ہماری غفلت کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہماری غفلت کو دور فرما دیجئے، یا اللہ ہماری غفلت کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں دین کی دولت سے نوازش فرما دیجئے، اپنی محبت کاملہ عطا فرما دیجئے، اپنی معرفت کاملہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، ہماری آخرت بھی بنا دیجئے، یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اپنے کرم سے ان کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، بعض ہمارے متعلق ہیں ان کے رشتہ دار بہت زیادہ بیمار ہیں اسپتال میں ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ان کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، اے اللہ گھروں میں جہاں جہاں بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجئے، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں اللہ ان کو رزق میں فراخی نصیب فرما دیجئے، مصیبت کو عافیت سے بدل دیجئے، تنگی کو فراخی سے بدل دیجئے، اور بیماری کو صحت سے بدل دیجئے، اور اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دیجئے، مشکل کو آسانی سے بدل دیجئے، غموں کو خوشی سے بدل دیجئے، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبول عطا فرما دیجئے، ظہور عطا فرما دیجئے، اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے دن کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما دیجئے، ان کے گھر والوں کو، ان کے اے اللہ ان کے اولادوں کو اور ان کے تمام رشتہ داروں کو، اور قیامت تک کی آنے والی ہم سب کی تمام نسلوں کو اے اللہ اپنے فضل سے جذب فرما لیجئے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے، اے اللہ جہنم سے برات نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جنت میں دخول اول ہم سب کو نصیب فرما دیجئے اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین۔ ایک اعلان یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالی میرے مرشد ثالث قطب زماں عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کا الحمدللہ اس اتوار 15 نومبر کی عشاء کے بعد بیان طے ہوا ہے اردو میں، جو حضرت والا دامت برکاتہم بنگلہ دیش میں اپنی خانقاہ یا مسجد بیت الحق سے ارشاد فرمائیں گے، اور یہاں پر بھی اور پوری دنیا میں اس کو براہ راست سنا جا سکے گا، تو انشاءاللہ تعالی عشاء کے بعد جو ہے یہ بیان ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کا بنگلہ دیش سے اردو زبان میں ہوگا۔ سب حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور اس سے استفادہ فرمائیں، حضرت والا کے بیان ماشاءاللہ محبت کی معراج کو پہنچے ہوئے ہیں اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے الحمدللہ، ضرور بے ضرور اس کو سننے کا سب لوگ اہتمام کریں انشاءاللہ تعالی۔ یہاں حجرت الطالبین میں گزشتہ موقعوں کی طرح یہاں پر بھی بیان سنا جائے گا، اور کانفرنس پہ بھی سنایا جائے گا، اور نیٹ پر بھی سنایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے استفادے کی، بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔